وہ صرف انسان کے ظاہر کو نہیں اس کے اندر کو بدل ڈالتا ہے، اندر کو. تو ایسے میں ہم سب کے لیے ایک قابل غور بات ہے. اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھے کہ جیسے اسلام ایک کمرے کا نام ہے، ایک چار دیواری کے اندر ایک پیس آف لینڈ ہے جس کی اپنی دیواریں ہیں، جس کی اپنی چھتوں کا ڈیزائن ہے، جس کے اپنے فلورز ہیں، جس کے اپنے ڈیکوریشن ہے، جس کی ایک ایک چیز کا ایک نیا ہی رنگ ہے. اور وہ سارے رنگ کس نے سجیسٹ کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اس کی دیواروں کا ڈیزائن اور رنگ اور لینتھ اور ویڈتھ، وہ بھی، اس کا پینٹ بھی، اس کی چھت بھی، اس کا سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے. اب ایک شخص اس کمرے میں داخل ہوتا ہے، وہ سب کا جائزہ لیتا ہے، پیچھے سے شیطان بھی اس شخص کے ساتھ انٹر ہو جاتا ہے جیسے جنت میں چلا گیا تھا حضرت آدم کے ساتھ. وہ شیطان آ کر اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو یہ دیواروں کا رنگ جو ہے کوئی زیادہ اچھا نہیں، تم کوئی اور رنگ لگاؤ اس پہ، یہ چھت کوئی زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہی، کچھ اور اس پر کام کرو. لہذا وہ کوشاں ہو جاتا ہے کہ یہ ڈھانچہ تو اسلام کا ہی رہے. ڈھانچے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اسکیلٹن نہیں، اسٹرکچر. جی، یہ اسٹرکچر تو اسلام کہلائے لیکن اندر کی جو ساری پینٹنگز ہیں اور اندر کا جو سارا ڈیکوریشن ہے اور سارا جو رنگ روپ ہے وہ کوئی اور ہو. اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ ایک خاص بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں اور اس کا ایک خاص اسٹرکچر بناتے ہیں تو آپ کو انڈور جو انٹیریئر ڈیکوریشن ہے وہ بھی اس کے مطابق کرنی ہوگی، اس کے اسٹرکچر کے مطابق. ہم سب اسلام کے ایک اسٹرکچر کو تو مان گئے، اس میں تو داخل ہو گئے، لیکن اندر آنے کے بعد اس کمرے میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ دیواریں یورپین سٹائل پر ہوں، فلورز جو ہیں وہ کسی اور قوم کے طریقے پر ہو، اس کی چھت کسی اور چیز کی پیچنگ کر رہی ہو. اب آپ خود سوچیں کہ ڈھانچہ کچھ اور ہے اور ڈیکوریشن اس کی اندر کچھ اور ہے تو وہ کیا بن گیا، اس کو کیا بنا دیا ہم نے؟ نہ وہ اسلام لگتا ہے نہ وہ کچھ اور لگتا ہے، وہ دو رنگ کی کوئی چیز ہے جس کا کوئی نام نہیں. ہاں، ایک نام دیا جا سکتا ہے ہر اس چیز کو جو اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو، وہ سب جانتے ہیں آپ. اسلام کی عمارت کو غیر اسلامی چیزوں سے سجانا گویا اسلام میں جاہلیت کا پیچ لگانا ہے. مسلمان ہے تو سوچ بھی مسلمان کریں، دل بھی مسلمان ہو، گفتگو بھی مسلمان ہو، لینا دینا بھی ویسا ہو، پورا لائف سٹائل بدلے، دوہری پرسنالٹی نہیں. اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ سے، افحکم الجاہلیت یبغون، اسلام کے سٹرکچر میں جاہلیت کے فیصلے لگانا چاہتے ہیں، پیچ کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو ایسا نہیں کرتے، ان کے نزدیک تو اللہ کا ہر فیصلہ سب کے فیصلوں سے زیادہ خوبصورت ہے. اس کے نگاہ میں آنے کے بعد کوئی اور جچتا ہی نہیں. یہ بالکل وہی ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، صبغت اللہ، پڑھا ہے نا آپ نے پیچھے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون، کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کا رنگ اچھا نہیں اور ہم تو اسی کے بندے ہیں، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے فیصلے چاہیں گے. آپ سب اپنے آپ سے پوچھئے، جہاں جہاں اسلام کے سٹرکچر میں جاہلیت کی پیوند کاری ہے، جہاں جہاں مروبیت ہے، کہ مشکل یہ ہے کہ ہم جب تک پورا قرآن پڑھیں گے نہیں ہمیں یہ پہچان بھی نہیں ہو، کیونکہ قرآن کا ایک روشنی ہے، کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے روشنی چاہیے. اگر یہ ساری لائٹس آف کر دی جائے تو مجھے آپ کی شکلیں اور آپ کو میری نظر نہیں آئے گی, اور یہ لفظ جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے یہ بھی نظر نہیں آئیں گے. ہم کہاں کہاں جاہلیت کا شکار ہیں, ابھی ہمیں خود بھی اس کا احساس نہیں, خود بھی اندازہ نہیں, ہم اس کو ریکگنائز بھی نہیں کر پا رہے, ہمیں اس کا احساس بھی نہیں, لہذا اعتراف بھی نہیں. جب تک احساس نہ ہو اعتراف نہیں ہوتا, اعتراف نہ ہو تبدیلی نہیں آ سکتی. لیکن ان پرنسپل جب اللہ تعالیٰ آپ سے کوئسچن کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ تو آنسر کرنا ہی پڑے گا نا, کرنا پڑے گا نا. یہ سوال ہے آپ سے, افحکم الجاہلیت یبغون, مسلمان ہو کر بھی جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں, جاہلیت کے طریقے چاہتے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ مثلاً کیا کیا ہے جاہلیت میں جو اسلام کے مقابلے میں ہم نے کچھ اور آلٹرنیٹس تلاش کر لیے ہیں. مثلاً اللہ کے در پہ جانے کی بجائے غیر اللہ کے در پہ جانا. اللہ نے بتایا کہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا, جیسے دور جاہلیت میں لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے, ہم بھی ایسے بہت سے ذرائع اختیار کرتے ہیں جہاں سے ہم غیب معلوم کر سکیں. پتلے اولاد دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, لوگ اپنی بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے, زندہ دفن کر دیتے تھے. آج بھی آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے, جب الٹرا ساؤنڈ سے پتا چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے تو اب یہ رواج عام ہو رہا ہے کہ اسے ابارٹ کرا دیا جاتا ہے کہ لڑکی نہیں چاہیے. اس جاہلیت اور اس جاہلیت میں پھر فرق کیا رہ گیا کہ وہاں بھی عورت بیچاری کو پیدا ہونے کا حق نہیں, زندگی کا حق نہیں, یہاں بھی نہیں. اسلام نے آ کر زندگی کا حق دیا. دور جاہلیت میں بھی لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے, آج بھی ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں میں, مثلاً بنیادی حقوق میں بھی, تعلیم میں, جائیداد کی تقسیم میں, وراثت میں, شادی کے حق میں, ان کو وہ حقوق نہیں دیتے جو اسلام نے دیے. یہی سندھ میں قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے, سنا ہے معلوم نہیں حقیقت. لیکن دور جاہلیت میں عورتیں اپنی زیب و زینت اور نمائش کیا کرتی تھی, جسے قرآن نے کہا لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, کہ دور جاہلیت والی سج دھج مت دکھاؤ. زینت خوبصورتی عورت کا حق ہے, لیکن اس کی نمائش دور جاہلیت کا کام ہے. آج بھی ہم جدید ماڈرن کہلانے کے شوق میں پوری طرح دور جاہلیت کے رنگ روپ میں لپٹے نظر آتے ہیں, لیکن ہم کو احساس بھی نہیں. پھر اسی طرح دور جاہلیت میں لوگ اپنی نسلوں پر, اپنے رنگ پہ, اپنے قبیلوں پہ, اپنی قوموں پہ فخر کرتے تھے, نسلی عصبیت کا شکار تھے. آج بھی ہم جغرافیائی, نسلی, رنگی, زبانی, معلوم نہیں کس کس عصبیت کا شکار ہیں. اسلام نے آ کر سب کو جوڑ دیا, کالے گورے کا فرق مٹا دیا, ہم نے وہ فرق پھر نمایاں کر دیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم اپنا رشتہ اسلام سے جوڑنے کی بجائے کس سے جوڑتے ہیں, انڈس ویلی سیولیزیشن سے, کہ ہم ان کی اولاد ہیں. کوئی اپنے آپ کو فخریہ راجپوت نسل کا کہتا ہے, کوئی کسی سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے. مسلمان کہلانا کم ہی لوگوں کو پسند ہے. پھر اس طرح اپنی تقریبات اور رسومات میں دور جاہلیت کے طور طریقے, شادی بیاہ کے موقع پر جو رسم و رواج ہیں, ہندوانہ رسمیں, حتیٰ کہ ان کی مذہبی رسومات بھی ہم صرف کلچر کے نام پہ فالو کرتے رہتے ہیں. ایسے تہوار مناتے ہیں جن کی اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں. مثلاً بسنت جو ہے یہ کس کا طور طریقہ ہے, کہاں سے اس کی اوریجن ہے, ہندوؤں کی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا ایک قسم کا سیمی ریلیجس کہہ لیں تہوار بھی ہے, لیکن ہم اس کو بہت ذوق شوق سے, بہت خوشی سے مناتے ہیں. پھر اسی طرح جو لوگ ذرا تھوڑے اور اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں, وہ عید اور بقرہ عید کو تو فضول چیز سمجھتے ہیں, کیسے جانور سلاٹر کرتے ہیں اور بوریت ہوتی ہے، اس کی بنسبت کرسمس جو ہے وہ آہستہ آہستہ پنپ رہی ہے اور جوش خروش سے اس پر بھی گریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور ویلنٹائن ڈے پر تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سکولوں میں اور ہماری نئی نسل کتنے فخر کے ساتھ اس کو منا رہی ہے، اور اس موقع پر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ماؤں کو اچھی طرح معلوم ہے. پھر اسی طرح ہالووین ڈے، چڑیلوں کا دن، یہ بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچے مناتے ہیں اور عجیب و غریب شکلیں بنا کر اپنے آپ کو بہت ماڈرن ظاہر کرتے ہیں. کرسمس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں توہمات تھی، جیسے برتھ ڈے منانا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں جو توہمات تھی وہ کیا تھی کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا تو اس کے اوپر جن روحیں آتی ہیں، تو وہ کینڈل جلاتے تھے، ان کے پاس روشنی رکھتے تھے تاکہ کوئی ایسا حملہ آور نہ ہو، جیسے ہمارے ہاں لوگ چھری رکھتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ بھی جاہلیت کی باتیں ہیں. تو اس کو ہم نے دل جان سے اپنا لیا، اور ہمارے بچوں کی خوشی مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم یہ سارے تہوار، جن کی کوئی اسلامک بیس نہیں، چلے ہندوانہ تو پھر بھی آپ کہیں گے جی ہم، ہمارے آبا و اجداد تھے تو ہم کچھ نہ کچھ اب ان کا بھی ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں. حالانکہ قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اولا کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوکل کلچر کے اوپر چل رہے ہیں اور وہ ہمارا حق ہے، اور اس سے ہمارے اسلام کو کیا نقصان پہنچتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے تہوار ہوں یا طور طریقے ہوں، حتیٰ کہ کھانے پینے کے انداز جو ہیں، سٹائل جو ہیں، یہ سب بھی ایک قوم کو دوسرے سے مختلف کر دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے ہاں، یہ دراصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فحکم الجاہلیت یبغون، کیا ان میں سے جو کچھ بھی ہے اس کا آلٹرنیٹ اسلام نے کوئی نہیں دیا؟ کیا اسلام نے خوشی کا کوئی موقع نہیں دیا؟ کیا اسلام نے آپ کو فخر کرنے کے لیے اور بزرگی حاصل کرنے کے لیے کوئی معیار نہیں دیا؟ یہ تمام چیزیں جو ہم نے اپنی زندگی کا ایک لازمی جز بنا رکھی ہیں، ایک لازمی حصہ ہم نے قرار دے دی، اور اس کے بغیر ہم جی سکتے نہیں، اور دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں ہی دراصل ہماری مصروفیت کا سبب ہیں. ان جاہلیت کے رسم و رواج نے ہمارے کام اتنے بڑھا دیے ہیں کہ ہماری شادیاں کئی کئی دن تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ خود بھی فوت ہونا پڑتا ہے بہت سے اعتبار سے، کیونکہ بہت سی قربانیاں ایسی مانگی جاتی ہیں اس موقع پر، وقت کی، مال کی اور دیگر چیزوں کی، کہ جو سب ہمارے اصل مقصد اور اصل جو ہماری جو کام کرنے کی انرجی، اس کو سب کو سک کر لیتی ہیں وہ چیزیں. یہ سب عذر بہانے جو ہم نے تراشے ہوئے نا، یہ سارے کام کرنے کے، ہاں اتنے ریجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور اتنا آخر جینا ہے، رہنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم کو کوئی دو ٹوک فیصلہ کرنا ہوگا. اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے نا زندگی میں، لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو ہمیں کچھ چیزیں کٹ ڈاؤن کرنی پڑیں گی. اس لیے بھی کہ وہ ہماری نہیں ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے، وہ پیچنگ ہے دوسرے کلچرز کی، اپنے میں ہم نے ٹھپے لگائے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا کرنا پڑے گا بیکار کی مصروفیات سے، جب ہم کارآمد مصروفیات کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. عموماً ہم لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ کیسے وقت نکلے، کہاں سے ٹائم لائیں، کیسے یہ سب کچھ نبھائیں. تو وہ وقت اس لیے نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے بہت سے ایسے کام شروع کر رکھے ہیں کہ جن کی حقیقت میں ضرورت نہیں ہے. اصل میں جب ہم انجوائمنٹ چاہتے ہیں تو انجوائمنٹ کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، لیکن چونکہ ٹیسٹ ہمارا بدل چکا ہے نا، مرچے کھانے کے عادی جو ہیں ان کو ٹھیک ہے کھانے میں کیا ٹیسٹ آ سکتا ہے، نہیں آتا نا. تو ہم سب اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی غلط طور طریقے اپنا کر مرچیں کھانے کے عادی ہو گئے ہیں. اب مرچوں کے بغیر کھانا جو ہے وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا، حالانکہ جو لوگ مرچیں نہیں کھاتے उन्हें भी अपने खाने में टेस्ट पैदा करने के तरीके आते हैं। बात यह है कि ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि हम तशबीह के तौर पर कि ये जितने भी फजूल किस्म के रस्म रवाज है ना, ये दरअसल क्या है कि एक तकलीफ है हमारी जिंदगी में जिसको हमने एंजॉयमेंट के नाम पे अपने लिए जायज कर लिया है और अपनी सारी एनर्जी इसके लिए लगा दी और अपना वक्त उसमें खपा दिया। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एक शख्स मिर्चें खाने का आदी हो जाता है तो उसको मिर्चों के बगैर खाना फीका लगता है, तो हमें अपनी जिंदगियां इन मसालों के बगैर फीकी लगती हैं कि जब तक हम ये सब काम ना करें। अब आप देखें कि हम अपने खाने में एक वक्त में कितने मसाले डालते हैं, देखा है आपने? देखिए बहुत सारे लोग हैं उनमें से एक भी नहीं डालते, खाना तो उनका भी पकता ना, पेट तो वो भी भरते हैं। पिछले साल आपने देखा होगा कि एक प्रोग्राम आया था जिसमें इंडिया का एक खानदान दिखाया गया था जिनके घर में चूल्हा नाम की चीज ही नहीं है, बच्चे से बूढ़े तक, दादा क्या परदादा तक, जिंदा जवान और सब कच्ची सब्जियां खाते हैं। बच्चे को दिखाया गया जो बैंगन हाथ में पकड़ के कच्चा खा रहा था। जी हाँ, उनके यहाँ खाना पकाने की रिवायत ही नहीं है, जिंदा है ना? बहुत अच्छी तरह जिंदा है, बल्कि ज्यादा ही जिंदा है, लंबी जिंदगियां पा रहे हैं। तो इसमें यह है कि अब आप ये पूछें कि इस्लाम में चूल्हा जलाना हलाल है कि हराम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो ईमान ला चुके हो, इस्लाम के कमरे में आ चुके हो, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूदो नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। औलिया वली की जमा दिली दोस्त, हमदर्द, मददगार। बादहुम औलिया उबाज, वो उनमें से बाज आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, वो तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। जरूरत पड़ने पर वो आपस में दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कभी कोई मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने आपको इस कुरान में खोल कर बता दिया, वाजे कर दिया, वार्न कर दिया। और अगर नहीं तुम बाज आते उनसे दोस्ती करने से, वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तुम में से, फइन्नहु मिनहुम, तो वो भी उन्हीं में से है। क्यों? वो तो मुसलमान नहीं, कलमा पढ़ता, नमाज भी पढ़ता है? नहीं, चाहे कलमा पढ़ता, नमाज पढ़ता है, लेकिन अगर दिली हमदर्दी और मोहब्बत उनसे है तो फिर उठाए भी उन्हीं के साथ जाओगे। क्योंकि ये हो नहीं सकता ना, इंसान किसी से मोहब्बत करे और फिर उसके तौर तरीके ना इख्तियार करे, फिर उसकी पसंद पर ना चले, वरना तो वो दोस्ती रह ही नहीं सकती। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। यहां जालिम कौन है? जो अल्लाह का हुक्म ना माने। कौन सा हुक्म? यहूद नसारा से दोस्ती का, फिर हिदायत नहीं मिलती। फतर अल्लज़ीना, तुम देखते हो उन लोगों को, फी कुलूबिहिम मरदुन, जिनके दिलों में बीमारी है। कौन सी बीमारी? अंदर वाली, मुनाफ़क़त की। युसारिऊन फीहिम, वो उन्हीं में दौड़ धूप कर रहे हैं, वो उन्हीं के अंदर सरगर्मियां दिखा रहे हैं। जो सच्चे मोमिन हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जिनके दिलों में मुनाफ़क़त है, सिर्फ जाहिर के मुसलमान हैं, उनकी सारी कोशिशें, सरगर्मियां, एक्टिविटीज, सब कुछ उन्हीं के अंदर घूमता है, उन्हीं के साथ होता है, वो उन्हीं के हम मशरब, हम नवाला, हम प्याला हैं। युसारिऊना फीहिम, युसारिऊना सरा से है, जल्दी करते हैं। किसमें? दोस्ती और मोहब्बत में, भाग भाग के उनकी तरफ लपकते हैं, हर मुश्किल के वक्त उनकी तरफ नजर उठाते हैं, हर मामले में उनकी मदद के तलबगार रहते हैं, हर मसले का हल उनसे पूछते हैं। कितनी सख्त आयत है। फतरल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन युसारिऊन फीहिम, जिनके दिलों में मुनाफ़क़त है वो हर चीज में उन्हीं की तरफ भाग के जाते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि वहां न जाओ, क्यों जाते हो, यकूलू न कहते हैं, नक्शान तुसी बना दायरा, हम डरते हैं कि हमें कोई मुसीबत ना आ जाए। کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے رکھنا ہے کہ وہ ہمارے مددگار ہوں اور ہمیں کل کہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے. آج ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں نا, ہم بھی کہتے ہیں اگر فلاں فلاں ملک ہمارا دوست بن جائے, دوستی ڈکلیئر ہو جائے, معاہدہ ہو جائے, تو پھر ہمیں کسی اور دشمن کا کوئی خطرہ نہیں, ہم بہت مضبوط ہو جائیں گے اگر ہماری بیک پر فلاں ملک ہو. سمجھتے ہیں نا ہم, ان کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے, ہم آزاد ہی نہیں رہ سکتے. اتنی چھاپ ہے ہمارے ذہنوں پر اس خوف کی کہ ہم دوسری کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتے, آزاد ذہن سے اپنی نجات اور آزادی کے لیے کچھ اور پلان ہی نہیں کر سکتے. اتنا زیادہ یہ سبق ہم کو پڑھا دیا گیا ہے, اتنی زیادہ یہ سوچ ہماری غلامی کی ہو گئی ہے کہ ہم کوئی دوسری بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. عذر کیا پیش کرتے ہیں, یقولون نخشا ان تصیبنا دار, نہیں بھائی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم پہ کوئی آفت نہ آ جائے. دائرہ, دائرہ کہتے ہیں گھومنے والی چیز کو, گردش, گردش زمانہ, مصیبت. فاس اللہ, تو امید ہے کہ اللہ تعالی. اچھا یہ ان سے کیوں ڈرتے تھے منافق اور ان کی طرف کیوں نظر ڈالتے تھے؟ بات یہ ہے کہ مسلمان جو تھے یہ ابھی ایک نئی طاقت کے طور پر ابھر رہے تھے اور ان کے مخالفین اس طاقت کو کچلنا چاہتے تھے. اس کے برعکس یہود و نصارہ کے قبائل ملک کے بیشتر اقتصادی وسائل پر قابض تھے. مدینہ میں خاص طور پر یہود کا ہولڈ تھا, تجارت ان کے ہاتھ میں, صنعت ان کے ہاتھ میں. صدیوں کی تاریخ نے ان کی عظمت دلوں پہ بٹھا دی تھی کہ یہ تو ایک بڑی ہسٹری رکھتے ہیں اور بہت رچ کلچر ہے ان کا, ان کی روٹس بہت ڈیپ ہیں, اور مسلمان تو کل کی قوم ہے, نئے نئے لوگ ہیں, لہذا ان کا کیا مقابلہ ان سے. آپ کو معلوم ہے نا کہ روم اور ایران اور آس پاس کے عرب کے جو علاقے تھے ان سب کو ایک سپر پاور کی حیثیت حاصل تھی, اور ان کی ایک تاریخ تھی, ان کا ایک کلچر تھا, ان کی ایک تہذیب تھی, ویل اسٹیبلشڈ حکومتیں تھیں ان کی, اور مسلمان ان کی تو چار دن کی تاریخ تھی صرف, بالکل ایک نئی قوت, ایک نئی چیز. تو کچھ لوگ جو اسلام کی نئی قوت سے متاثر ہو کر وقتی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے, یہ دوسری طرف سے پوری طرح خوف زدہ تھے اپنے آس پاس کی غیر اسلامی قوتوں سے, اور ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی قوت آ کے مسلمانوں کو دبوچے اور ہمارا بھی ساتھ کباڑا ہو جائے. اس لیے کیا بہتر ہے کہ ہم ان سے کوئی مخالفت نہ مول لیں, ان سے بنا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے ہی رہیں گے اور فتح صرف ان کی قسمت ہے؟ فَأَسَلَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ, ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی فتح لے آئے, عظیم الشان کامیابی دے دے مسلمانوں کو, او امر من عندہ, یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ صادر کر دے کہ حالات کی کایا یکا یک پلٹ جائے. اگر ایسا ہو گیا فَيُصْبِحُوا, تو وہ ہو جائیں گے کون؟ منافق. علامہ اسرو, اس چیز پر جو انہوں نے چھپا رکھی ہے, فی انفسہم, اپنے نفسوں میں. کیا نادمین, نادم, کہ امید ہے کہ اللہ مسلمانوں کو ایسی عظیم الشان فتح دے, ایسی کایا پلٹے ہر چیز کی, کہ یہ منافق اپنے دل کے ان خیالات پر نادم ہو کر رہ جائیں کہ یہ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہیں اور غیر مسلمز کو طاقتور. اب دیکھیں آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہمیں دنیا پر کیوں اتنا بھروسہ اور اللہ کی ذات پر کیوں نہیں؟ پوری دنیا کی طاقت ایک طرف اور اللہ کی طاقت اس سب پر غالب. ضرورت ہمیں کس چیز کی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ والے ہو جائیں؟ یہ نہیں کہ دنیا سے ایک بوریا بستر اٹھا کے مسجد میں جا بیٹھے تو اللہ والے ہو گئے, یہ مراد نہیں. کہ ہمارے نیت محض اس کے لیے خالص ہو جائے, ہمارا ہر کام صرف اس کی رضا کے لیے ہو جائے، ہمارا لائف سٹائل اس کی مرضی اور پسند کا ہو جائے، اس کا فیصلہ ہر فیصلے پہ چھا جائے، ہم کو ایک نیا اعتماد حاصل ہو جائے، ایک نیا ایمان حاصل ہو جائے. اور جب یہ حاصل ہو جائے تو پھر کوئی قوت دنیا کی مسلمانوں کے آگے ٹھہر سکتی ہی نہیں. اور تاریخ گواہ ہے اس بات پر. صحابہ کرام نے کس قسم پرسی کے عالم میں اور کتنی تھوڑی طاقت کے ساتھ کیسے کیسے دشمنوں کو شکست دی. وہ سب کس کے بل بوتے پر ہوا؟ مال و دولت کے نہیں، ایمان کی طاقت کے ساتھ ہوا. آج بھی ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد ہے،